أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گزشتہ درس میں ابتدائی اور تمہیدی طور سے باتیں ہوئی تھیں حج کے مقدمے کے سلسلے میں، اور فضائل حج اور قرآن اور حدیث اور روایت کی روشنی میں آج بھی اسی تمہیدی سلسلے کو اور مقدماتی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن پھر کچھ ارکان حج کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. آج جو ہے وہ زیادہ تر گفتگو جو ہے حج سے پہلے کی ہوگی کہ ہمیں حج سے پہلے کیا کرنا چاہیے، جس کا اشارہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پچھلے درس میں کیا تھا. اور یہ حج سے پہلے جو ہے ہمیں تیاری کرنی ہے، دو اعتبار سے تیاری کرنی ہے. ایک معنوی اعتبار سے تیاری کرنی ہے، معنوی اور روحانی طور سے، ایک تو اس لحاظ سے تیاری کرنی ہے، اور ایک آمادگی سفر کی، جس طرح سفر کی آمادگی کرتے ہیں یہ تیاری پوری ہے. تو حج سے ہمیں پہلے جو ہے وہ تیار ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمیں کئی لحاظ سے تیاری کرنی ہوگی، اور وہ اس کا اشارہ پچھلے ہفتے ہم نے اور پچھلے والے درس میں، اب تو ہفتے سے زیادہ ہو گیا. تو اس میں جو ہے ایک تو آمادی سفر، یہ جو عام طور سے ظاہری طور سے ہوگا، وہ اس کی لسٹ بھی ہم آپ کو دیں گے کہ حج سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری، آپ کو کیا خریدنی ہے یا کیا آپ کو اپنے سامان لے جانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اور چیزیں ہیں معنوی اور روحانی اعتبار سے جو آپ کو تیار کرنا ہے. وہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ مال کا پاک کرنا، یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے پچھلے سبق میں. مال کا پاک کرنا پہلی بات تو یہ کہ مال حلال ہو، اور مال حلال میں بھی مخمص ہو، یعنی خمس نکلا ہوا ہو. اگر خمس نہیں نکلا ہے تو حج صحیح نہیں ہوگا. کہ جس وقت میں آپ لباس احرام پہن رہے ہوں گے، ملائکہ اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کا آنا قبول نہیں کیا. اس کے بعد اسی تیاری میں جو ہے حقوق ناس کی ادائیگی ہے، یہ بھی گزشتہ ہفتے تفصیل سے اشارہ کیا گیا تھا، لیکن صرف ہم پہلے درس کو اور پچھلے درس کو اس درس سے ملانے کے لیے، جس کو عام طور سے حلال طلبی بھی کہا جاتا ہے، یا عرب لوگ کہتے ہیں تبرر الذمہ، یعنی حلال طلبی کس اعتبار سے کہ اگر ہم نے کسی بھی انسان کے حق میں کوئی بھی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، قلم سے، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو اس کے لیے معافی مانگ لینا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے خانوادے میں بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ دار سے، قریب سے قریب سے، بہت سے لوگوں سے بولنا چلنا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایک سے عذرخواہی کر لی جائے، اور اس میں ہمیں ہر حال میں کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے، اب تیاری اس اعتبار سے پھر آپ کو کرنی ہے کہ اب آئیے تھوڑا سا جو عملی میدان میں آپ کو تیاری کرنی ہے. سب سے پہلے بات کہ ہر آدمی کو تقلید کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس مرجع تقلید کی تقلید کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ غیبت امام زمان میں ہمیں جو ہے کوئی بھی عمل کسی مرجع تقلید کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو تقلید جاننا چاہیے. اس کے بعد پھر قراءت، جو ہم سورے پڑھتے ہیں یا پوری نماز، اس کی قراءت کسی نہ کسی اعتبار اپنے روحانی قافلے کے ساتھ یا جو بھی بہتر سے جانتا ہو اس کے ساتھ ہم کو اس قراءت والے موضوع کو ہر حال میں صحیح کرنا چاہیے. اس لیے اس میں جو ہے آپ کو ایک تو تلبیہ جو ہے لبیک کہنا، یہ بھی آپ کو صحیح کہنا چاہیے، اور پھر نمازوں میں جو سورے ہیں، نمازوں میں جو ارکان ہیں یا ذکر ہے، سورہ ہے، جو بھی ہے، اس میں قراءت اگر آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو جو نماز طواف ہے وہ نماز طواف بغیر جو ہے قرات کے اگر نہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگی. اس لیے ہم کو یہ سب ابتدائی چیزیں ہیں, یعنی حج سے پہلے ہمیں عام طور سے اس کو تیار رکھنا چاہیے. اب سفر کے آداب میں سے جو چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی وہ ہم بعد میں بتائیں گے, لیکن تھوڑی سی جو تیاری ابھی ہم کو اس مرحلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسی کے ساتھ ساتھ آ جائیے آمادگی سفر والی. اس میں بانوی اعتبار سے اور بھی چیزیں ہیں, اس کو میں بھی بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز, جو سماج میں ہم رہتے ہیں تو اس میں ایک اعلان یا اعلام, مثلا فرض کیجئے کہ آپ جانے سے پہلے ایک مجلس کریں یا اپنے دوستوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم حج پہ جا رہے ہیں, اور اسی میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں. کسی کا پیسہ باقی ہے وہ ادا ہو جائے, کسی کا قرض ہے وغیرہ وغیرہ, اس تمام تفصیلات ہیں. تو یہ اعلان کرنا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو بتایا جائے. اس کے بعد پھر جو بات آتی ہے وہ وصیت نامے کی, یہ بہت ضروری ہے. وصیت نامہ جو ہے لکھا جائے. ویسے قرآن میں اس کے سلسلے میں آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو اس عالم میں نہیں سونا چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ نہ ہو, یعنی تکیے کے نیچے. اتنی زیادہ تاکید کی گئی, آپ کے پیچھے آپ کو پیسہ ہے, مکان ہے, بچے ہیں, زیور ہے, تمام تفصیلات ہیں, تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ وصیت نامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور لکھنا چاہیے. اب اس معنوی اعتبار میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ایک بات ہے قطع رابطہ. قطع رابطہ کیا, ابھی تو آپ سب کہیں گے کہ بھئی یہ کیا, ابھی تو آپ حقوق ناس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہاں پہ قطع رابطہ کیا ہے. قطع رابطہ, اب آپ کا تعلق گھر سے ہے, خاندان سے ہے, پیسے سے ہے, تجارت سے ہے, اپنی پڑھائی سے ہے, یہاں پر سب کے ساتھ آپ کو رابطہ قطع کرنا ہے. یعنی اب آپ کا دل جو ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف اور خانہ خدا کی طرف ہونا چاہیے. یہ ایک معنوی بات ہے جو آپ کو حج سے پہلے ہر حال میں آپ کو سوچ لینا ہے کہ ہم اب بالکل ادھر پیچھے سے لا تعلق ہو گئے ہیں. یہ قطع رابطہ معنوی اعتبار سے ہے, اور دل آپ کا کس طرف ہے, صرف اور صرف توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ کے گھر کی طرف, جس کے لیے آپ نے تیاری شروع کی ہے. اتفاق یہ ہے کہ آپ کا سفر 14 نومبر کو سٹرڈے کو شروع ہو رہا ہے, اور مستحب ہے کہ سفر آپ حج کا سفر خاص طور سے کہ ہفتے والے دن, یعنی سٹرڈے کو ہو, جمعرات کو ہو اور منگل کو ہو. البتہ اب یہ ہے کہ فلائٹوں کا بھی مسئلہ ہے, گاڑی, ٹرین, جس کو جو جہاں پر دنیا میں جیسے مواقع ہوں, تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی دن سفر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں صدقے کی تاکید کی گئی ہے, اور صدقہ تو ہر سفر سے پہلے ہمیں نکالنا چاہیے, اور اس صدقے کی وجہ سے پورے سفر میں آپ کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے معنوی اعتبار سے اور ویسے بھی. اور اس کے لیے خاص طور سے جو دعائیں ہیں ہم نے جو کتاب دی ہے, اس کے علاوہ بھی آداب حج کی یا آداب حرمین کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے سفر کی دعا موجود ہے. اس لیے اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے دعائیں, یعنی قبل سفر جو دعائیں پڑھی جائیں گی وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. یا صدقہ دینا, یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. اب پھر یہ انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ اب یہ کہ سفر کے لیے جو ہے آپ غسل بھی کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھیں, یہ سب چیزیں معنویات میں سے ہیں جو حج میں سے آپ کو اس سے پہلے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں روایات میں ہیں, علماء اخلاق نے لکھا ہے, ائمہ معصومین کی روایت کی روشنی میں ہے. اب کچھ چیزیں جو پھر معرفت اور معنوی اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جو مال حلال کے بارے میں ہم نے پہلی بات کی تھی, استطاعت کے بارے میں امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو مال حلال سے کرنا چاہیے. امام موسیٰ قادم علیہ السلام, امام حفتم علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ مال حلال سے 3 چیزیں, ایک کفن ہے, یعنی اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کا کفن جو ہے تجہیز و تکفین مخمص سے, مال حلال میں جو بار بار شرط ہے کہ خمس نکلا ہوا پیسہ ہو, مال حلال ہو. دوسری چیز مہر, عورت کا مہر جو ادا کیا جائے وہ بھی مال حلال سے ادا کرنا چاہیے. اور تیسری چیز حج کا پیسہ, یہ مال حلال سے ہو, اور اگر اس میں ذرا سا بھی کچھ بھی, یہ 3 چیزوں کی تاکید جو ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی حدیث میں ہے. اب آئیے ایک بات جو کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب آپ ہر سال حج کرنے کو جاتے ہیں، بہت سے مومنین جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، تو اس میں امیر المومنین الاسلام کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور بہت سی، لیکن حضرت علیہ السلام کی حدیث شیعان اہل بیت اور چاہنے والے مولا علی کے چاہنے والوں کے، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ تم سوکھی روٹی کھاؤ، نمک کھاؤ، لیکن ہر سال حج کرو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہ اتنی تاکید ہے اس بات کی کہ حج کے جو فضائل ہیں، اور اسی طرح لا تترک الحج فتهلکوا، دیکھو حج کو ترک نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور اسی طرح مسائل فقہ میں سے ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آ جائے راستے کی خرابی یا حکومت کی پابندی کے حج سے اس سال حاجی خالی، مطلب یہ کہ مکہ خالی ہو گیا حاجیوں سے، تو اس وقت میں اگر حکومت اسلامی ہے تو حاکم کے اوپر واجب ہے، یا مراجع تقلید اگر ان کے استطاعت میں ہے تو خاص طور سے بیت المال سے، اور مراجع تقلید بیت المال کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجیں تاکہ حج سے خالی نہ ہونے پائے۔ تو اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے حج کے بارے میں، جہاں تک کی بات کسی کی امداد کی ہے، آپ نے فضائل سنے بھی ہیں، میں نے بھی کئی مجلسوں میں اس بات کو پڑھا بھی ہے، تاکید کی ہے، اپنی جہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کرنا الگ ثواب ہے اور کسی مومن کی مدد کرنا الگ ثواب ہے، دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، اور دونوں کا ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ سے بڑھ کر کے اس مسئلے کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، کبھی بھی کسی چیز کو کسی چیز پر ترجیح دینے کا حق ہمیں نہیں حاصل ہے، اور نہ ہی ٹکرانا بھی چاہیے۔ کیوں؟ دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام 25 سال تک پیادہ حج کرتے رہے، یا یہ کہ امام کے صحابی، چھٹے امام کے صحابی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جب مسئلہ شریعہ کو پوچھتے ہیں کہ مولا 40 سال ہو گئے اور جب ہم ہر سال آتے ہیں تو آپ ایک نیا نیا کوئی مسئلہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم بتاتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کا حج حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حج ہوا اور تم 40 سال میں تھک گئے۔ یعنی یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ائمہ نے ہر سال حج کیا ہے، 25 سال حج کیا ہے، 40 سال حج کیا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، کیا ائمہ نے ایسا کیا ہے کہ غریبوں مسکینوں کا پیسہ مار کے حج کرنے کے لیے گئے؟ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ روایت ملتی ہے کہ ائمہ طاہرین اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھا کر کے اور گلی گلی، کوچے کوچے، اور فقیروں کے سرحانے لے جا کے روٹیاں پہنچاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دونوں حکم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہر سال انسان کے پاس پیسہ ہو تو ہر سال حج کرے، نیا وطن حج کرے، ائمہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، امام زمان اسلام کی طرف سے، والدین، دادا دادی، نانی، دوست سے، باپ، اور سب سے بہتر ہے کہ بقول ہمارے مہاراج کے، خلاصے انبیاء امام زمان علیہ السلام ہیں، عجل اللہ فرج و شریف صلوات رضی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو امام زمان علیہ السلام کی طرف سے حج کیا جانا چاہیے۔ اب آئیے اسی ضمن میں جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مومنین سے اسے پوچھا گیا، بھئی آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں، اس سال میں حج نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں امام زمان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کتنا عقیدہ محکم ہے انسان کا، ٹھیک ہے حج کر کے جا رہا ہوں حج کرنے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت امام کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، کہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، یہاں ہیں، وہاں ہیں، کہاں ہیں، تیل ارض ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن حج کا وہ زمانہ ہے کہ پوری دنیا سے امام خالی ہے، مکے میں موجود ہے۔ تو یہ تو یقین ہے ہمیں کہ مکے میں امام موجود ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی اہم نعمت اور بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ اس موقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حج کی اہمیت سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن حج کیا ہے؟ ذرا روایات اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، حج ایک ہجرت ہے، اپنے شہر سے آپ چلتے ہیں، اپنے ملک سے چلتے ہیں، مکے اور مدینے کی طرف جاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ مہاجرین کی، یعنی قرآن میں، روایت میں مختلف جگہوں پر ہجرت کرنا برکت ہے، ہجرت میں برکت ہے، ثواب ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کا کیا بڑا مرتبہ ہے۔ تو خود حج کا سفر جو ہے وہ ایک ہجرت ہے۔ حج ایک عبادت ہے، فروع دین کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ فروع دین میں شمار ہوتا ہے، لیکن کسی حج کے اندر نماز بھی ہے, دو رکعت نماز طواف کا, روزہ بھی ہے. اور روزہ کس اعتبار سے کہ جس وقت میں آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ 24 چیزوں کو کرنے سے روک دیے جاتے ہیں, یعنی گویا اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی کا نام روزہ ہے امساک عن المفطرات, یعنی وہ چیزیں جو روزے کے عالم میں حرام قرار دی گئیں اپنے آپ کو بچانا, اس بچانے کا نام روزہ ہے. اور اس حج میں روزہ جو ہے کیا ہوتا ہے, اسی طرح آپ خمس و زکات کو دیکھیں گے, اس لیے کہ اپنے مال کو آپ جو ہے اس میں دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر خمس نکال کے جاتے ہیں. حج پھر حج ہے, پھر اس میں امر بالمعروف بھی ہے, اس لیے کہ آپ جب حج کریں گے تو ایک نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اگر کوئی غلطی کر رہا ہوگا اس کو نیک کام کی طرف بلائیں گے, یا جو کوئی غلط کام کر رہا ہوگا اس کو آپ منع کریں گے. چنانچہ خود ان احکام کے اندر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی چیز سے آپ کو روکا گیا ہے وہ نہیں عن المنکر ہے, جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ امر بالمعروف ہے. پھر جہاد جو ہم یہاں لکھنا بھول گئے کہ سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ جہاد کا ہے, کہ بالکل اس میں ایک ٹریننگ ہے, جس طرح کہ ایک فوجی ہمہ وقت ورزش کیے ہوئے ایکسرسائز کیے ہوئے تیار رہتا ہے. بعین یہی صورتحال عرفات سے مزدلفہ کی طرف ہے, مزدلفہ سے منا کی طرف ہے, اور پھر بکتر مارنے کی طرف ہے, پھر طواف اور سعی, یہ جانا اور آنا, یہ ایک بالکل اگر یہ فوجی ٹریننگ کے مانند اگر نہ ہو تو واقعی یہ ظاہری جہاد وہ ہے. پھر نفس مارنے کے اعتبار سے یہ جہاد اس لحاظ سے کہ ہر مرحلے پر آپ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ, یعنی آپ کو نفس کشی کی پریکٹس آپ کو ہر مرحلے میں کی جا رہی ہے, تو یہ جہاد ہے. اب اس کے بعد سے یہ تو ہم نے صرف یہ جو ہے عبادت کی تشریح کی ہے کہ اس میں فروع دین کے 10 ارکانات پائے جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے, حج ایک سیاست ہے, یعنی سیاست کس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ پیغمبر اسلام کی حج کو آپ دیکھیں گے تو کیا کیا تھا کہ جس وقت میں سورہ نازل ہوا ہے تو مولا کائنات نے پہلے خلیفہ اول, رسول اسلام نے خلیفہ اول کو بھیجا, اور بیچ درمیان سے رسول اسلام نے حکم دیا کہ جاؤ علی تم یہ تبلیغ کا کام تم کرو, اور پھر جا کر کے مولا کہنے, یعنی سورہ براءت جو سورہ توبہ ہے, براءت کی آیت کا اعلان ہونا تھا, یعنی کفار و مشرکین سے اظہار براءت, یہی وہ ہے جمہوری اسلامی ایران نے جو طلب کیا ہے کہ جو دشمنان اسلام امریکہ اور اسرائیل اور مستکبرین ہیں ان سے ہم براءت کا اظہار کریں. اس کے علاوہ بھی بڑے فوائد ہیں جو میں بھی ذکر کر رہا ہوں. اجتماعی فائدہ, کہ اسی یہ بات ہے کہ اس میں منافع ہیں, لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ آپ جائیں حج کرنے, لیشہدو, آپ جب جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے منافع کا, اور وہ منافع ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اجتماعیات کا بھی فائدہ کہ وہاں اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, اتنے بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس میں مسلمانوں کے جو ہے فوائد کی بات ہو. پھر وحدت, اتحاد بین المسلمین کی بات, کہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی موقع آپ کو نہیں مل سکتا ہے کہ جو ہے آپ کو حج میں جو وحدت کا مظاہرہ ہے, ایک ساتھ نماز پڑھنا, ایک ساتھ سر ارکار کرنا, ایک ساتھ جگہ جانا, ایک لباس میں ہونا, یہ وحدت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس کے بعد آ جائیے گا اگلا مرحلہ ولایت کا ہے. ولایت اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف اور امام کی طرف منسوب ہو. چنانچہ حجر اسود ایک پتھر ہے جو ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے, اور ولایت کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں, اس سے دوستی رکھیں, چومتے ہیں, یہ ہے آپ کا ولایت سے تعلق, چونکہ حجر اسود جو ہے اس کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے, مولا علی کی ولایت اور امامت کا اقرار کیا تھا. چنانچہ واقعات آپ کو ملتے ہیں جس وقت امام چہارم اور ہشام ابن حکم نے امام کو پہچاننے سے انکار کیا تھا, اور امام کے جانے کے لیے راستہ حجر اسود کا تک بنا تھا, گویا حجر اسود خود پہچانتے امام کو کون ہے. یا محمد حنفیہ کا واقعہ, جس وقت میں وہ امامت کے لیے قائل ہوئے, چاہے وہ ظاہری بات ہو, باقی وہ تفصیلات اور تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, صرف حجر اسود کے حوالے سے بات گزارش کر رہا ہوں کہ یہ گویا ایک علامت ہے جس کا تعلق ولایت اور امامت سے ہے. اس کے بعد اب آپ آ جائیے براءت میں, اگر آپ دیکھیے گا تو وہ تین پتھر ہیں جس سے اظہار نفرت ہے, آپ تین پتھروں کو مارتے ہیں, بڑا شیطان, متوسط شیطان اور چھوٹا شیطان. جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ پہلے عام باطل خداؤں کا انکار کرتے ہیں, الا اللہ کہتے ہیں, حقیقی خدا کا اقرار کرتے ہیں, سیم پوزیشن یہاں پر وہی ہے کہ حج میں ولایت بھی ہے اور براءت بھی ہے کہ ایک سے آپ محبت کر رہے ہیں اور ایک سے. اس کے بعد اسی وحدت اور اجتماع میں موضوع اخوت و برادری کا آ جاتا ہے, جس میں آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں یہ بات دکھائی دے گی ہر مرحلے پر کہ آپ کو کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی کی آپ کو مدد کرنی. بہرحال یہ ایک معنویات اور اس کے فوائد ہیں جو میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں, بلکہ اسی حج کے فضائل کے اعتبار سے جو روایت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اب یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے یہ حاجی مہمان خدا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے فائدہ طواف کرنے والوں کا ہے. یہاں پر ابھی طواف کے سلسلے میں ہم روایات بعد میں بیان کریں گے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ اس گھر کا اس گھر کے جانے کے کئی ایک فوائد ہیں. ان میں سے ایک نظر کرنا خانہ کعبہ کی طرف, یہ ثواب ہے. وہاں پہ نماز پڑھنے کا, یہ ثواب الگ ہے. لیکن جو لوگ طواف کرتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے. اب آئیے آپ سوچیں کہ اور یہ غور کریں کہ یہ گھر جو ہے خانہ خدا, اب اس کو آپ اگر غور کرنا چاہیں تو اس پر دیکھیں کہ اب یہ جو طواف آپ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ گھر کس نے بنایا. سب سے پہلے اس کے گھر کے بنانے کا منصوبہ آپ کہہ لیں, اس گھر کے بنانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ خدا نے. اس کا انجینئر ہے, مہندس, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ شیخ کے انبیاء حضرت ابراہیم ہیں. اس گھر کے بنانے میں جو مزدور کا کاروبار جس نے انجام دیا وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہیں. یعنی اس گھر کی اہمیت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اس کا بت شکن کون ہے؟ مولا علی ہیں. اور اس کے بعد اس گھر کی اہمیت کو حج کو بتانے والا کون ہے, اور وہاں جا کے دین کو پھیلانے والا وہ پیغمبر اسلام ہے. یہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے یہاں پر. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت میں یہ چاروں طرف آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ 70 انبیاء کی قبریں. ایک طرف تو آپ کو 70 انبیاء کی قبریں بھی ملیں گی, لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ یہ جگہ جہاں پر ہمارے قدم پڑ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء نے سجدے کیے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ائمہ معصومین نے سجدے کیے ہیں, یہی وہ جگہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ کر کے اپنے بابا کے جسم سے گندگی کو صاف کرتی تھی, جس وقت ابو جہل اور دوسرے دشمن آ کر کے رسول اسلام کے اوپر گندگی پھیرا کرتے تھے. تو جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معنویت آپ کو حاصل ہوگی. اب آپ غور کیجئے کہ یہ طواف کا کرنے کا طریقہ جو ہے اینٹی کلاک وائز ہے. آپ کی گھڑی جو چل رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اس طرح چلتی ہے تو صحیح ہے نا, یہ گھڑی ہے, کلاک ہے. لیکن جب آپ طواف کرتے ہیں تو اینٹی کلاک وائز جو ہوتا ہے نا, اینٹی کلاک وائز ہے, یہ آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. جس وقت اینٹی کلاک وائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے فلسفہ, اسی لیے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ انسان کو حج سے پہلے اسرار حج کو, رموز حج کو سمجھنا چاہیے. اس طواف کے موضوع کو آپ دیکھیے تو واقعی اندازہ آپ کریں کہ اللہ حاجی کو کتنا بڑا درجہ دیتا ہے اور کس طرح جو ہے نوازتا ہے. وہ یہ خانہ کعبہ سینٹر پلیس پوری دنیا کی, جو خط استوا ہے اس پر خانہ کعبہ مکہ واقع ہے, اور اس پوری دنیا میں جو بالکل سینٹر کی جگہ ہے وہاں سے خانہ کعبہ اس کی زمین بچھائی گئی پوری دنیا کی. یہاں پہ آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی جو خلقت ہے ان کا دل بائیں طرف ہے. انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے ہارٹ داہنی طرف نہیں ہے, بیچ میں نہیں ہے, بلکہ تھوڑا سا بائیں طرف ہے. اور آپ کو جب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے اور لباس احرام اڑھا کے طواف یہیں پریکٹس کرائیں گے, پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلے درس میں کہ کس طرح ہوگا کہ جس وقت میں آپ طواف کریں گے تو آپ کا یہ بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا, گویا یہ دل جو ہے آپ کا وہ اس گھر کی طرف ہر وقت, جس وقت میں آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ کا دل ہارٹ اس گھر کی طرف جڑا رہتا ہے. یہ جو ہے اس گھر سے تعلق ہونے کی جگہ پر ہے. اور اگر موضوع ولایت کا آپ لے کے آتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اور اہم کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا مشکل کشا دو جہاں مولا کائنات حضرت علی, یعنی گھر بغیر گھر والے کے نہیں ہو سکتا, مکان بغیر مقیم کے نہیں ہو سکتا. تو گویا آپ کے دل کا تعلق طواف کرنے والے کا اس گھر کے ساتھ بھی ہے اور گھر والے کے ساتھ بھی. سلوات پڑھ دی. ایک بات, ابھی ہم انشاءاللہ فضائل کی طرف اور معنویات اور معرفت کی طرف آتے رہیں گے. آئیے ایک بار پھر تکرار کے ساتھ حج کے ارکان کی طرف چلتے ہیں. حج کی دو قسم ہے, حج یعنی عمرہ اور پھر حج. ہم نے بتایا تھا آپ کو پچھلے والے درس میں کہ جو لوگ مکے سے 85 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج قران, قرآن نہ پڑھیے گا قران, اور قران افراد ہے. لیکن جو لوگ آؤٹ آف مکہ اور 85 کلومیٹر سے دور ہیں وہ ان کے لیے تمتو, حج تمتو یہ ہے. تو آپ کو حج تمتو کرنا ہے. اس کے دو رکن ہیں, ایک عمرہ ایک حج. تو اس میں عمرہ تمتو ہے اور حج تمتو. عمرہ تمتو کے 5 ارکان جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا بار بار دہراتے ہیں. پہلی بات تلبیہ یعنی لبیک کہنا, نیت. نیت میں تفصیل آپ لوگوں کا اس کتاب میں بھی ہے, پرچے بھی ہے کہ تلبیہ اس وقت کہیں گے جب لباس احرام پہنیں, سوری لباس احرام, اور اس احرام سے آداب لباس احرام میں غسل کرنا ہے, دو رکعت نماز پڑھنا ہے, یہ سب وہ آداب احرام میں ہے. تو لباس احرام کے وقت میں آپ نیت کریں گے کہ لباس احرام پہنتا ہوں میں عمرہ تمتو کے لیے برائے حج تمتو قربتن اللہ, یا واجب اگر ہے آپ کا تو واجب قربتن اللہ, اگر نیابت میں ہے تو نیابت کی نیت کریں گے. پھر لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ تلبیہ آپ کہہ دیں گے. جس وقت میں آپ نے تلبیہ کہہ دیا تو وہ 24-25 چیزیں جو لسٹ میں دی گئی ہیں وہ حرام ہو گئی. پھر آپ اگر آپ جدے سے آ رہے ہیں تو مسجد جحفہ, جحفہ ایک جگہ ہے جو غدیر کی علاقے سے ملا ہوا ہے, مسجد جحفہ سے آپ کو احرام باندھنا ہوگا اگر جدے سے آ رہے ہیں. اور اگر مدینے سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ سے, مسجد شجرہ وہاں سے 10-12 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے. اور نماز اور غسل کرنا یہ مستحبات میں سے ہے, آداب میں سے. لبیک آپ نے کہہ دیا, ساری چیزیں آپ کی حرام ہو گئیں. اس کے بعد آپ مکے جب پہنچیں گے تو طواف کریں گے. طواف میں صرف عمرہ تمتع کا نام ہوگا, طواف کرتا ہوں میں اس خانہ کعبہ کے ساتھ چکر, یا طواف کرتا ہوں میں عمرہ تمتع کے لیے, حج تمتع کے لیے واجب قربت اللہ, یا ساتھ چکر لگاتا ہوں, وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. طواف کرنے کے بعد پھر نماز طواف. نماز طواف 2 رکعت ہے جو مقام ابراہیم پر آپ پڑھیں گے. مقام ابراہیم پر جس وقت آپ پڑھیں گے یہ خیال رکھیں کہ بالکل ایگزیکٹ وہاں اپنی اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی, اتنا لوگ آ جا رہے ہیں, کوشش کیجیے تھوڑا سا ہٹ کر کے, تھوڑا سا دور ہٹ کر کے. ایام حج میں اس کی اجازت دی گئی. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد نماز طواف کے بعد سعی. سعی کرنا جو ہے یہ احرام اور یہ تلبیہ سمجھ لیجیے ایک ہی چیز ہے, اس لیے کہ احرام پہننے کے بعد آپ کو لبیک کہنا ہے. سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان, صفا مروہ. صفا سے آپ شروع کریں گے, مروہ پہ ختم کریں گے, یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا. اور پھر مروہ سے شروع کریں گے, صفا پہ جا کے ختم ہوگا, یہ 2 ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح آئیں گے, 3 ادھر ہو گیا, پھر یہاں پہ 4, اور آخری جا کے مروہ پہ 5 ختم ہو جائے گا.
مطلب کتنا فاصلہ ہے؟
یہ تقریباً 2 کلومیٹر, 1.5 سے 2 کلومیٹر. تو یہ جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے. پھر یہاں پر آپ تقصیر کریں گے, یعنی اپنے بال کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے, داڑھی یا موچ. اس سر پر خاص طور سے خواتین وہاں سر نہ کھولیں, بہت سی عورتیں اپنے سر کے بال کھول دیتی ہیں، یہ شرن جائز نہیں کہ ایک طرف ابھی آپ لباس احرام میں ہیں اور یہ حرام کام پڑے، سے بہتر ہے کہ ناخون کاٹ دیں، یا تو پھر اتنی عورتیں چادر وغیرہ لگائیں کہ ان کا سر چھپائے رہے اور صرف عورتیں دیکھیں اور تھوڑا سا بال کاٹ لیں، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں عورتیں بال نہ کاٹیں، وہاں پر ناخون لے لیں.
ہاں اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
یہ سارے احکام ہیں. اصل میں مسئلہ یہاں پر جو ہے حج جو ہے وہ ایک تعبد ہے، ابھی اس مسئلے کی طرف ابھی ہم آئے نہیں تھے. لیکن تعبد کہتے سرینڈر ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا. جتنی بھی عبادت آپ حج میں پائیں گے آپ اکثر کیا بلکہ 99% سب جو ہے وہ تعبد ہے، ورنہ حسین و جمیل انسان جس کو بالوں پر فخر ہو ایک وقت آتا ہے کہ نہیں اب جو ہے اللہ کے لیے تمہیں منڈا ہو جانا. ابھی وہ بات نہیں ہوتی، آپ دونوں جوان ہیں ماشاءاللہ، جس وقت میں آپ بال کٹائیں گے اور سرا چلے گا بالکل سر منڈ جائے گا اس وقت پہ دیکھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت پہ انسان سوچتا ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے، پھر انسان نے نفس کو مارا ہے، اللہ کے لیے مارا ہے جس نے حکم دیا یہ بال کی کیا حیثیت ہے. اور پھر اس بال کے بڑے فضائل ہیں، یاد رکھیے گا منا میں جو بال کٹتا ہے اور منا کی زمین پہ دفن ہوتے روایت میں ہے کہ ہر بال اس حاجی کا نور بن کر کے قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کے آتا ہے اور اس کو شفاعت کی منزل میں پہنچاتا ہے. تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے. بہرحال وہ انشاءاللہ ہم وہ بال کاٹنے کے موقع پر روایات کو بیان کریں گے. تو یہ ہو گئی پانچ چیزیں جو عمر تمتع کے بارے میں ہیں. اب آپ جو ہے 8 ذی الحج تک انتظار کریں گے، یعنی انشاءاللہ پہلے ذی الحج یا 2 ذی الحج کو ہم پہنچ جائیں گے یا ہو سکتا اس سے پہلے پہنچے، یہ تو قافلہ سالار کے اوپر ہے لیکن کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر بھی آپ کو اس لیے ہم بتاتے چلیں کہ جب پہنچ جائیں گے تو وہاں پہلے یہ اعمال انجام دے کے 8 ذی الحج تک آپ کو موقع ملے گا. اب 8 ذی الحج تک آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے. اور روایت میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی کہ ایک قرآن مدینے وقت پہ ہو، ایک قرآن مکے میں ختم. کچھ لوگ بیچارے ہیں جو یہ کام کر لیتے ہیں، چاروں کونوں پہ نماز، ادھر نماز، وہاں نماز، ہر گوشے کنار میں نماز لوگ پڑھتے ہیں. پھر طواف کیجئے. طواف کا مطلب ایک چکر نہیں بلکہ 7 چکر لگائیں تو ایک طواف ہوتا ہے. اور روایت میں ہے کہ جو 365 دن آپ کے ہیں، بلکہ وہ 360 کہہ لیں جو قمری لحاظ سے، یعنی 7 چکر، پھر اگر 7 طواف نے کیا تو 49 ہو گیا. اب 7 سے اس کو ضرب دیجیے، 63 7 4 28 اور 6 34 اگر ہم غلط نہ لکھ رہے ہیں. تو یہ تاکید کی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ طواف کریں، آپ کو طواف کرنا چاہیے. تو یہ عمر تمتع کے بعد اب آ جائیے حج کی طرف. حج میں آپ پہلے احرام پہنیں گے اور عرفات میں جائیں گے. حج میں آپ لباس احرام پہننے کے بعد عرفات میں جائیں گے، وہاں ظہر سے لے کر کے اور غروب تک، مغرب کے وقت تک جو ہے آپ کو ٹھہرنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے بلکہ ٹھہرنا ہے. اب اس ٹھہرنے میں کوئی عمل آپ کو خاص نہیں بتایا گیا کہ وہاں کیا کرنا، بس صرف ٹھہرنا ہے. اس سرزمین کو اللہ نے اتنا پاک و پاکیزہ اور معنوی اعتبار سے اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں نہ بخشا گیا تو صرف میدان عرفات ایک جگہ ہے کہ وہاں یقین طور سے بخش دیا جائے گا. اب وہاں جا کے آپ نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، جوشن کبیر پڑھیے، دعائے قبیل پڑھیے، زیارت علیہ السن پڑھیے وغیرہ وغیرہ، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی وہ دعائے عرفات. مغرب ہو جانے کے بعد اب آپ انتظار کرتے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ اور بس کا یہ وغیرہ وغیرہ، پھر آپ جائیں گے مزدلفہ. مزدلفہ یا مشعر الحرام، مشعر الحرام آپ گئے، وہاں بھی کوئی کام نہیں ہے، وہاں بھی ٹھہرنا ہے آپ کو. اور ٹھہرنا کب سے ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، یہ آپ کو ٹھہرنا ہے. آپ تقریباً 12-1-2 بجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ وہاں آرام کریں اور موقع ہو، آپ جس میں طاقت ہو تو نماز شب پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سے عرفات مزدلفہ کے مراحل سے جانے کے بعد آپ منا جائیں گے. منا میں جو ہے جا کر کے بڑے شیطان کو 7 پتھر ماریے. ہاں مزدلفہ میں ہی آپ کو پتھر چننا، یہ ضروری یاد رکھیے گا. थैलियां आप लोगों के पास होंगी, हो सकता काफिले वाले दें, वरना आप प्लास्टिक की थैली रखेंगे। और अभी हम आपको लिस्ट भी दे रहे हैं, बड़े शैतान को आप सात पत्थर मारेंगे और वो बड़े शैतान को पत्थर मार के फिर आप इंतजार करेंगे कि कुर्बानी की खबर आ जाए। समझ रहे हैं आप जबीहे की? जिस वक्त में कुर्बानी की खबर आ गई आपके पास, आपने तो खुद नहीं किया, अगर मौका हो तो आप खुद करें, तो कुर्बानी की खबर के बाद जो है वो लिबास एहराम उतार देंगे। एहराम का उतारना, ये सब काम जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है सब। ये काम जब हो गया तो अब रात में मिना में रहना है, 10 जो गुजर गया है, 10 और 11 की रात में। अब ये होता है कि आमतौर से लोग गुरूब आफ्ताब से लेकर के 12 बजे रात तक या तो रहते हैं, और या 12 बजे रात से लेकर के सुबह तक, दोनों तरीका है जो महाराजी ने इजाजत दी। फिर ये 10 और 11 की रात का बैतूता यानी शब बसर करना खत्म हो जाएगा, फिर नया काम शुरू हो जाता है, सॉरी हज, हज का जो है तवाफ ज्यारत, तवाफ ज्यारत कहें या तवाफ हज कहें, अब आके फिर आप तवाफ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नमाज तवाफ, नमाज तवाफ के बाद जो है तवाफ निसा, नहीं सही सही होगी, फिर तवाफ निसा और फिर नवाज तवाफ निसा, ये सब सारे काम अंजाम पा जाएं। अब हो सकता है 11 के दिन में करें, 11 की शाम को करें, और ये अमल जो है आप 12 के बाद भी कर सकते हैं, यानी आपको 12 मुहर्रम, सॉरी मुहर्रम शुरू होने से पहले पहले तक ये काम अंजाम दे देना है। काफिला जाने वाला होता है इसलिए पहले पहले आप कर लें। फिर अब दूसरे दिन जो रहना है 11 के दिन जो है वो पत्थर मारना, रमी, रमी कहते हैं 11 के दिन में। अब तीनों शैतानों को मारना है, तीनों शैतानों को पत्थर मार देना है, और अब फिर 11 की रात गुजर के 12वीं रात में आपको मिना में रहना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका अगर ये काम खत्म हो गया है, अब आपको कोई काम नहीं, आखिरी अमल रह गया है 12 जिलहिज को दोपहर से पहले पहले पत्थर मार दिए तीनों शैतान को। ये आपके 13 आमाल हैं जो हज के हैं जो खत्म होते हैं। ये मैंने सिर्फ लिस्ट बयान की है, तो इंशाल्लाह तफसीलात आपको अगले दस में बयान करेंगे। आज हम थोड़ी सी बात, वक्त अभी 5-10 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट
पूरा हो गया, 2 मिनट हाँ
ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में मदीने के बारे में बयान करेंगे और हज की जो चीजें रह गई हैं उसको भी बयान करेंगे। तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह इंतजार करें, और मदीने के बारे में भी बताना जरूरी है इसलिए कि हमारा काफिला और बहुत से दुनिया के हाजी पहले मदीने जाते हैं। तो मदीने के बारे में सिर्फ हदीस अर्ज कर दें कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन हज वलम यज़ुरनी जफानी, जिसने हज किया मेरी जियारत नहीं की उसने जुल्म किया। इसलिए हम इंशाल्लाह मदीने के बारे में अगले हफ्ते बयान करेंगे। बड़ी मानवियात की जगह है, और मस्जिदुल हराम के बाद सबसे ज्यादा सवाब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त व दुआ है कि हम लोगों के आमाल को कबूल फरमाए और सही तौर से मनासिक हज अदा करने की तौफीक हो। اللهم كن لولي كل فضلت من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينة حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.